تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ نے اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالی تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے پیچھے آئے بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا، اور اگر چاہتا اللہ تعالی تو نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن اللہ تعالی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔
حاشیہ نمبر 331۔ اللہ تعالی کے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا، کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مظہر اتم ہے۔ تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء اور رسول کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے تھے، وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے، اور ان کے علاوہ ایسے بے شمار مراتب اور ان گنت معجزات بخشے جن میں کوئی نبی کوئی رسول ہمسری تو کیا محض شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کائنات زمینی اور آسمانی کے لیے نبی بنایا گیا، محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ ابد تک کے لیے قرآن جیسی کتاب ارزانی فرمائی، رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا، ختم نبوت و رسالت کا تاج زیب سر فرمایا، کسی کو صفی، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم اور کسی کو روح فرمایا، لیکن کائنات کے اس آخری سہارے کو صفوت، خلت، کلام وغیرہ کے علاوہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ بخشی۔ مفسرین کرام نے تصریح کی ہے کہ رفع بعضهم درجات سے حضور کریم محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہ دو کہ اس سے دوسرے نبی کی معزلہ تحقیر ہو۔ قال النحاس بعضهم هنا على قول ابن عباس والشعبي ومجاهد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرطبی وغیرہ۔ حاشیہ نمبر 332۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تصریح فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر رسول اپنوں اور بیگانوں کی افراط و تفریط کا نشانہ بن کر رہ گیا تھا۔ نصارہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور یہود انہیں ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے ان کا نام لیا
اور ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر ان کی الوہیت کا بتلان کر دیا، اور ایدناہ بروح القدس فرما کر یہود کی الزام تلاشیوں کا رد کر دیا
کہ وہ تو صاحب آیات بینات نبی ہیں، جس کی تائید کے لیے ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کو مقرر کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 333۔ اگر انسان اس آیت میں کما حقہ تعامل نہ کرے تو وہ آسانی سے اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے اپنے بس میں کچھ نہیں، ایک غیر مرئی قوت، اسے تقدیر کہہ لیجئے، کہ ہاتھ میں یہ ایک کھلونا ہے، اس کا کوئی اچھا یا برا فعل، اس کی ہر شائستہ اور ناشائستہ حرکت اس کے اپنے ارادہ سے سرزد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جبرن کرائی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا غور و فکر کی زحمت گوارا کریں گے تو آیت کے الفاظ ہی آپ کی اس غلط فہمی کو دور کر دیں گے۔ اختلافو، وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ فمنہم من آمن، ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا۔ ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض نے کفر اختیار کیا۔ یہ تینوں فعل بغیر فاعل کے ارادہ اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں جن پر جبر کا قانون چل سکتا ہے، بلکہ ان کا تعلق ذہن اور قلب سے ہے۔ اب مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی، پھر انبیاء کے ذریعہ اس پر ہدایت کا راستہ روشن اور واضح کر دیا، لیکن اسے صرف سیدھے راستہ پر چلنے کے لیے مجبور نہیں فرمایا، بلکہ اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا گمراہی کی راہ پر۔ بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کی، اور بعض نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی کو قربان کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست اور ہماگیر ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے، وہ اس سے یہ آزادی سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، اور اس طرح اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ حق و باطل کی یہ آویزش جاری رہے، ہر شخص اپنی مرضی سے حق و باطل میں سے جسے چاہے اختیار کرے۔
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔
اے ایمان والو، خرچ کر لو اس مال سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔
حاشیہ نمبر 334۔ سابقہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ حق و باطل کی جنگ جاری رہے گی، اور اس جنگ میں حق کو مظفر و منصور کرنے کے لیے اہل حق کو جانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ مالی قربانیاں بھی دینا ہوں گی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ مال و دولت جو تمہیں تمہارے رب نے عطا فرمایا ہے اور جس طرح چاہو اس کو خرچ کرنے کی تمہیں مہلت دی ہے، یاد رکھو یہ مہلت صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک تمہاری زندگی کا یہ چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ جس دن یہ بجھ گیا، مہلت ختم۔ جس نے اس اختیار اور مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، قیامت کے دن وہ حرمان نصیب کیا کرے گا؟ اس روز تو نہ خرید و فروخت ہو سکے گی اور نہ وہاں کوئی دنیاوی بھائی چارہ کام آئے گا، اور نہ کسی کی بغیر اذن الہی سفارش ہوگی۔ اس آیت سے بعض لوگ جلد بازی سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی شفاعت اور ان کی محبت اور غلامی کی برکات کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے۔
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی، یعنی ان مردان خدا کی دوستی اس روز بھی قائم رہے گی اور کام آئے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفیع المذنبین ہونا تو قرآن کی متعدد آیات
اور کثیر احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے۔
اور عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میں تو رحمت للعالمین کو مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ پر سرفراز ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی آیت کا ایسا مفہوم بیان کرنا
جس سے دوسری آیتوں کی تغلیط ہوتی ہو،
کسی ایماندار کے شایان شان نہیں۔
اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے, زندہ ہے, سب کو زندہ رکھنے والا ہے, نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے, اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے. سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو, اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت, اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا.
حاشیہ نمبر 335. اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان اعظم آیات فی القرآن آیت الکرسی. قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے. احادیث میں اس کے بڑے فضائل مذکور ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سن لیجئے, من قرأ آیات الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اب اس عظیم الشان آیت کی مختصر سی توضیح ملاحظہ ہو. حاشیہ نمبر 336. اللہ ذات باری کا علم یعنی نام ہے, اور یہ لفظ ان تمام صفات کا جامع ہے جو متعدد صفاتی ناموں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں. فرمایا کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے, صرف وہی معبود برحق ہے, اس کے بغیر اور کوئی نہیں جو عبادت کیے جانے کے لائق ہو. حاشیہ نمبر 337. جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, موت اور فنا کے نقص سے بہت پاک اور نہایت بلند ہے. حاشیہ نمبر 338. القیوم, یہ مبالغہ کا صیغہ ہے, اصل میں قیوم تھا, صرف تعلیل سے قیوم بن گیا. اس کا مصدر قیام ہے. اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں, لیکن حضرت قتادہ سے جو عبارت منقول ہے وہ زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے. القیوم القائم بتدبیر خلقہ من انشائہم ابتداء و ایصال ارزاقہم الیہم, یعنی وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق, نشو و نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے. حاشیہ نمبر 339. پہلے اس کی صفات کمال کا بیان تھا, اب جملہ نقائص سے اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہر وقت ایک طرح کا ہے. یہ اونگتا نہیں کہ اس وقت اس کی قیومیت کا تعلق کمزور ہو جائے, وہ سوتا نہیں کہ یہ تعلق منقطع ہو جائے. حاشیہ نمبر 340. یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز, نوری ہو یا خاکی, قیمتی ہو یا حقیر, سب کے گلے میں بلا استثناء اس کی بندگی کا توق آویزاں ہے. پھر کون ہے جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے یا کسی کو اس کا ہمسر خیال کرے؟ وہی ایک اللہ ہے, باقی سب اس کے بندے, اس کے مملوک اور تابع فرمان ہیں. حاشیہ نمبر 341. یہاں ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ ہر شخص کو بارگاہ ذوالجلال میں لب کشائی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی, صرف وہی شفاعت کرے گا جس کو پروردگار عالم نے اذن فرمایا. بتانا یہ ہے کہ اے مشرکین کفار، قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جسے اجازت ہوگی، اور تمہارے ان بتوں کو تو کوئی اجازت نہیں، پھر ان سے یہ توقع ابس کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ اور اللہ بِإذنِ سے یہ واضح فرمایا کہ وہ محبوب و مقبول بندگان خدا ضرور شفاعت کریں گے جن کو ان کے رب نے اجازت مرحمت فرمائی ہوگی. سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اللہ کا محبوب و حبیب محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیہ و اجمل الثناء ہوں گے، جو اس روز مقام محمود کے منصب رفیع پر متمکن ہوں گے. اے اللہ کریم، ہم گناہگاروں کو اپنے رسول صاحب مقام محمود کی شفاعت نصیب فرما، اور اس کی برکات و توجہات سے ہمیں دنیا و آخرت میں سرفراز رکھ. آمین ثم آمین. حاشیہ نمبر 342. مفسرین کرام نے الکرسی کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں، اور ان اقوال سے علامہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کا یہ قول پسند کیا ہے.
قال ابن عباس کرسیہ علمہ ورجحہ الطبری قال منه الكراسة التي تضم العلم وقيل للعلماء الكراسي قرطبی. ترجمہ: حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کرسی یوہو سے مراد اس کا علم ہے. ابن جریر طبری نے اسی قول کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی سے کراستا ماخوذ ہے، جس کے معنی اس دفتر کے ہیں جس میں علم منضبط کیا جاتا ہے، اور عربی میں علماء کو کراسی بھی کہا جاتا ہے. علامہ قرطبی نے اس کی سند کے طور پر ایک شعر بھی نقل کیا ہے، لیکن حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے: یا ابا ذر ما السماوات السبع مع الکرسی الا کحلقت ملقات فی ارض فلات.
کہ کرسی کی وسعت و فراخی کے سامنے سات آسمان یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک مندری پڑی ہو. بعض لوگ مخلوقات خداوندی کی وسعت و عظمت کا تصور جب اپنے ذہنوں میں نہیں کر پاتے تو بڑی حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اتنی بڑی چیز کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور اپنی قابلیت ان آیات کی بعید ازکار تاویلات کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے، تو جو انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے.
حاشیہ نمبر 343. اسلام کے دشمنوں نے اسلام پر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا جو الزام لگا رکھا ہے، قرآن نے پہلے ہی اس کا رد کر دیا تھا کہ دین کے معاملہ میں جبر و اکراہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی بنیاد ہے ایمان، اور ایمان کا تعلق ہے دل سے، اور دل جبر و اکراہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جانتا ہی نہیں. نیز اسلام بحثیت دین انسان کی باطنی اور قلبی اصلاح اور درستی کرنا چاہتا ہے. اگر کسی کے گلے میں آپ جبرن پھندا ڈال دیں تو کیا اس کی روحانی اصلاح ہو جائے گی، اور کیا اسلام کا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ اور اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر ایسے شخص کو مسلمان کرنے میں اسلام کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہوا اس بہتان کا نظری تجزیہ، اب آپ عملی پہلو پر نگاہ ڈالیے. 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہند و پاک کے میدانوں میں، مراکش کے صحراؤں میں، ہمالیہ کی چوٹیوں اور بحر اوقیانوس کے دور افتادہ جزیروں میں، یورپ کے ہنگامہ زا شہروں میں، اور ایشیا کے بیشتر ممالک میں ہر روز 5 دفعہ اذان کی آواز گونج رہی ہے. کیا جس دین کو ظلم و ستم کے خوف سے قبول کیا گیا ہو اس سے لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہوا کرتا ہے؟ بلکہ یہاں تو اسلام کے متوالوں کو ستایا گیا، ان پر ظلم توڑے گئے، انہیں تختہ دار پر سر راہ لٹکایا گیا، پروپیگنڈے کے طوفان امڑ امڑ کر آئے لیکن اپنا سر پٹک پٹک کر رہ گئے۔ ان اللہ کے بندوں کو جو عقیدت اپنے رب سے تھی، جو عشق اپنے محبوب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، جو شیفتگی اپنے اس دین برحق سے تھی، اس میں کمی نہ ہوئی۔ لیکن ایک اور چیز بھی پیش نظر رہے، اسلام جس طرح یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو جبرن مسلمان بنایا جائے، اسی طرح وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ماننے والوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کرے، یا جو خوشی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو ایسا کرنے سے زبردستی روکا جائے، اور اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اسلام اس وقت اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسی حالت میں وہ ظالم قوت کا مقابلہ کریں، اور یہی اسلام کا نظریہ جہاد ہے۔ اسلام کے بعض نکتہ چین جہاد کو اکراہ فی الدین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سن لیں کہ اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو دشمنان دین و ایمان کے جور و ستم کا تختہ مشک بننے کی اجازت نہیں دے گا۔ حاشیہ نمبر 344، طاغوت طغیان سے ہے، جس کا معنی سرکشی ہے۔ کال الجوہری و طاغوت الکاہن و شیطان و کل راسن فی الدلال، قرطبی۔ یعنی طاغوت کاہنوں کو بھی کہا جاتا ہے جو غیب دانی کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے دامے فریب میں پھنسایا کرتے ہیں۔ اس کا اطلاق شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی طاغوت ہے جو کسی گمراہ مذہب، غلط نظریہ اور مضر عمل کا بانی اور کرتا دھرتا ہو۔ لیکن قرآن کی اس آیت کو آپ پڑھیے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، اس سے آپ کو طاغوت کی اور قسم بھی معلوم ہوگی، یعنی وہ بھی طاغوت ہے جو احکام الہی کے خلاف اپنے وضع کردہ قوانین کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرے۔ طاغوت واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں، نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
حاشیہ نمبر 345، قال الخطابی الولی الناصر ینصر عبادہ المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، انہیں وہ اپنی توفیق اور امداد سے ہر قسم کی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں پہنچاتا ہے۔ کیونکہ گمراہیاں طرح طرح کی ہیں، اس لیے لفظ جمع ظلمات سے تعبیر کیا، اور ہدایت کیونکہ ایک ہی ہے اس لیے وہاں واحد کا لفظ استعمال فرمایا۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔
کیا نہ دیکھا آپ نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی، جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، تو نکال لا اسے مغرب سے۔ یہ سن کر ہوش اڑ گئے اس کافر کے، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔
حاشیہ نمبر 346، وہ شخص جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا وہ نمرود تھا اور عراق کا بادشاہ تھا، اور جس کی حکومت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ حکومت و اقتدار کے نشہ میں اس نے اپنے مالک حقیقی کو بھلا دیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک و الحاد کے خلاف جہاد شروع کیا اور اس مٹی کے ناچیز پتلے کو رب ماننے سے صاف انکار کر دیا تو نمرود نے سر مجلس آپ سے آپ کے رب کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں ابھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دو آدمی بلائے، ان میں سے ایک وہ تھا جس کے قتل کرنے کا حکم صادر ہو چکا تھا اور دوسرا بے گناہ تھا۔ اس نے بے گناہ کو قتل کر دیا اور اس واجب القتل کو رہا کر دیا، اور اس طرح حقیقت ناشناسوں کے سامنے اپنی جھوٹی خدائی کی لاج رکھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بھرپور وار کیا۔ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی کے الفاظ یہاں بہت جامع ہیں، لیکن چونکہ نمرود کے جواب میں شان دعویٰ پیدا ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیرے مقدور میں نہیں، اے ربوبیت کے جھوٹے مدعی، تو اس سے سہل کام ہی کر دکھا، جو ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدلنا ہے یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ربوبیت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے۔
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلم ما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔
یا کیا نہ دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر در آن حال کہ وہ گر پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل، کہنے لگا، کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد؟ سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، پھر زندہ کیا اسے۔ فرمایا، کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کی، میں ٹھہرا ہوں گا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو 100 سال۔ اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کی طرف، یہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے کہ ہم بنائے تجھے نشان لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، پھر کیسے ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے تو اس نے کہا، میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
حاشیہ نمبر 347۔ وہ کون تھا جس کا قصہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے؟ اس کی تعین نہ قرآن نے کی ہے نہ حدیث نے، اس لیے علماء مفسرین سے متعدد اقوال منقول ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کافر تھا جسے قیامت پر ایمان نہ تھا، بعض نے ارمیہ نبی کا، اور اکثر نے حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیا، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین نہیں فرمایا اسے معین نہ کیا جائے۔ اسی طرح اس قریہ میں بھی اختلاف ہے، اکثر کا یہ خیال ہے کہ وہ بیت المقدس تھا جسے بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں تباہ و برباد کیا تھا، اس کے اکثر باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور بقایا کو قید کر کے اپنے پایا تخت بابل میں لے گیا تھا۔ جب اجڑے ہوئے شہر پر ان کا گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس برباد اور اجڑے ہوئے شہر کو اللہ تعالیٰ کیوں کر از سر نو آباد فرمائے گا۔
حاشیہ نمبر 348۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے انہیں موت کی نیند سلا دیا، اور اس حالت میں پورے 100 سال گزر گئے۔ اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ انہیں بتایا گیا کہ نہیں، تم تو پوری 1 صدی یہیں رہے، اور دیکھیے میری قدرت کہ آپ کا کھانا جو عام طور پر چند گھنٹے گزر جانے کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے جوں کا توں ہے، اور گدھے کا گوشت پوست گل سڑ گیا ہے، اور اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ بکھرا ہوا ڈھانچہ کیسے جڑتا ہے اور گوشت پوست کیسے آنے واحد میں اس پر نمودار ہو جاتا ہے۔ جب ان تمام امور کا انہوں نے بچشمے خود مشاہدہ کر لیا تو کہنے لگے، میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ علم یہاں بھی رویت کے معنی میں ہے۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔
اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی، ایمان تو ہے لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا، تو پکڑ لے چار پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے یقیناً اللہ تعالی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔
حاشیہ نمبر 349۔ اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور ثبوت پیش فرماتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 350۔ اس سوال سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات میں متردد تھے، ہرگز نہیں، کیونکہ یہاں سوال کیفا سے ہو رہا ہے، اور کیفا سے سوال اس چیز کی حالت دریافت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کے موجود ہونے کا یقین ہو۔ وَذَلِكَ إِنَّ الْإِسْتِفْحَامَ بِكَيْفَ إِنَّمَا هُوَ سُعَالٌ عَنْ حَالَةٍ شَيْءٍ مَوْجُودٍ مُتَقَرَّرَ الْوُجُودِ عِنْدَ السَّائِلِ وَالْمَسْئُولِ۔ قرطبی۔ حاشیہ نمبر 351۔ یہاں آپ کی زبان سے کہلوا دیا بلا کہ مجھے پورا یقین ہے، یہ اس لیے تاکہ کسی کو شک کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ حاشیہ نمبر 352۔ تو جب ایمان و یقین پہلے سے حاصل ہے تو پھر اس سوال کا کیا مطلب؟
اس کی وجہ بتائی کہ پہلے مجھے علم الیقین تو ہے،
لیکن اگر تو مجھے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرا دے تو مجھے عین الیقین کا مرتبہ نصیب ہو جائے گا۔
اَيْسَأَلْتُكَ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي بِحُصُولِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَعْلُومُ بُرْحَانًا وَالْمَعْلُومِ اِعَانًا۔
قرطبی۔ اس سوال سے یہ بھی ثابت ہو گیا
کہ اطمینان خاطر کے لیے اس قسم کے سوالات اپنے استاد اور مرشد کامل سے پوچھ لینا جائز ہے۔
حاشیہ نمبر 353۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ چار پرندے لیں، انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور پھر انہیں آپس میں ملا دیں، پھر ان ملی جلی بوٹیوں کے چار حصے کر لیں اور ایک حصہ ایک ایک پہاڑی پر رکھ دیں، پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلائیں اور اپنے رب کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کریں۔ جب حضرت خلیل علیہ السلام نے ایسا کر کے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ وہ متفرق بوٹیاں اکٹھی ہوئیں، بکھرے ہوئے پر جمع ہو گئے اور وہ پرندے پھڑ پھڑاتے ہوئے جلدی جلدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
فَسُرْهُنَّ کے دو معنی ہیں،
ایک اس کا معنی ہے مائل اور مانوس کرنا، اور ترجمہ میں یہی معنی لیا گیا ہے،
لیکن اس کا دوسرا معنی قَطَّعَهُنَّ ہے،
یعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ حضرت ابن عباس اور ابی الانباری وغیرہ ہما سے یہی منقول ہے۔
یقالو سار شیء یسور ای قطعہ۔
قرطبی۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم چار پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ایک ایک پرندہ الگ الگ پہاڑیوں پر بٹھا دو اور انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ فوراً تمہاری طرف چلے آئیں گے، تو جیسے تم نے ان کو مانوس کیا اور وہ تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئے، اسی طرح جب کائنات کا رب ان منتشر اجزاء کو قیامت کے روز بلائے گا تو یہ اجزاء اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تاویل کچھ مناسب حال معلوم نہیں ہوتی، سوال یہ ہے ہے کہ پراگندہ اور منتشر اجزاء اکٹھے کیوں کر ہوں گے اور ان میں روح کیوں کر پھونکی جائے گی؟ کم از کم جواب ایسا تو ہونا چاہیے جو سوال کے اہم گوشوں کی وضاحت کر دے۔ اس تاویل کے مطابق تو نہ منتشر اجزاء کا اجتماع ہے اور نہ ہی مردہ کو السر نو زندہ کرنے کا وقوع ہے، پھر اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو قلب کے اطمینان کا باعث ہو؟
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔
مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 354۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کی مثال بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے، یعنی جب یہ یقین ہو کہ یہاں 1 درہم خرچ کرنے سے 700 درہم ملیں گے تو کون سا عقل مند ایسا ہوگا جو بصد خوشی اپنا سارا سرمایہ اس سودے میں نہیں لگا دے گا؟ اللہ جو غنی و حمید ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ داتا یوں ہی دیا کرتا ہے، لیکن اللہ کریم کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے اپنے مالک کے بے پایان خزانوں کا بھی علم ہے اور اس کی شان کریمی کو بھی جانتا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کرتا ہے، رب زد امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما، تو جواب ملا، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فیضاعفہ
له اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ لب مصطفیٰ کو پھر جنبش ہوئی اور عرض کی، رب زد امتی، میرے کریم میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما، تو جواب ملا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جائے گا۔ قرطبی، ان گنت حمد و ثنا اس مولا کریم کے لیے،
اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔
حاشیہ نمبر 355۔ علامہ قرطبی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زراعت کا پیشہ تمام پیشوں سے اعلیٰ ہے اور روزی کمانے کے ذرائع میں سے بہت باعزت ذریعہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التمسوا الرزق فی خبایا الارض اخرجہ الترمذی،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی تہوں سے اپنا رزق تلاش کرو، اور زراعت فروض کفایہ سے ہے، اگر لوگ اس کی طرف غفلت برتیں تو امام وقت کو چاہیے کہ لوگوں کو جبرن کاشتکاری کی طرف راغب کرے اور باغات اور درخت لگانے کا حکم دے۔ علامہ قرطبی، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پوری کوشش کی جائے تو جتنا بیج ڈالا جائے 700 گنا تک فصل برداشت کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قومیں اس میدان میں گوئے سبقت لیے جا رہی ہیں اور ہم اتنا کچھ کرنے سے بھی عاجز ہیں۔
خلیفہ معتزد نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت کی اور حضرت نے اسے مسحات پکڑایا اور فرمایا، خذھا فإنھا مفاتیح خزائن الارض، اسے پکڑ لو کیونکہ یہی زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔
حاشیہ نمبر 356۔ یعنی خرچ بھی اللہ کے راستہ میں ہو اور اسی کے لیے ہو،
تب اجر کی توقع ہے، اور اگر خرچ کے بعد احسان جتانا یا ستانا شروع کر دیا تو اللہ کے نزدیک اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,000 دینار لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایسی دعا نکلی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ناز کریں بجا ہے اور جتنا شکر کریں کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنسى هذا اليوم لعثمان،
اب عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کو نقصان نہیں دے گا، اے اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کرنا۔
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم،
اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ تعالی بے نیاز ہے بڑے حلم والا ہے۔
حاشیہ نمبر 357، بعض کم ظرف لوگ اگر چند کوڑیاں کسی نیک کام میں خرچ کر بیٹھتے ہیں تو پھر احسان جتلاتے ہیں، طرح طرح سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی کمینہ حرکت سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے تو خندہ پیشانی سے بات کرنا اور کسی کی سخت کلامی وغیرہ سے درگزر کرنا بہت بہتر ہے۔ دین کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری سیرت سنور جائے، اگر چند ٹکے دے کر تم میں نخوت پیدا ہو گئی ہے تو اس طرح تو سیرت اور بگڑ گئی۔
قال صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ وان من المعروف ان تلقى اخاک بوجہ تلقین،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے اور اسلام میں یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين،
اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور دن قیامت پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، پھر برسے اس پر زور کی بارش اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر، ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔
حاشیہ نمبر 358، یہ منافق اور ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن جب بارش برستی ہے تو اس مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے اور پتھر پھر چٹیل کا چٹیل رہ جاتا ہے۔ اسی طرح منافق کے اعمال خیر کی حالت ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بہت کچھ دکھائی دیتے ہیں لیکن قیامت کے روز وہ یوں ناپید ہو جائیں گے جیسے بارش کے بعد پتھر سے مٹی ناپید ہو جاتی ہے۔
فمثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير،
اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کا میہ تو لایا ہو وہ باغ دگنا پھل، اور اگر نہ برسے اس پر بارش تو شبنم ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تعالی جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔
حاشیہ نمبر 359، اس آیت میں مومن مخلص کے اعمال کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح بلند خطہ کی بہترین زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے خواہ بارش کم ہو، ایسے ہی با اخلاص مومن کا صدقہ اور انفاق کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب بڑھاتا ہے۔ ربوہ اس خطہ زمین کو کہتے ہیں جو نسبتاً دوسری زمین سے بلند ہو اور اس کی مٹی زیادہ زرخیز ہو۔ اور ربوہ تو المکان المرتفع ارتفاعا یسیرم معه فی الاغلب کثافۃ تراب قرطبی۔ حاشیہ نمبر 360۔ یہ الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ مال خرچ کرنے سے اللہ کے مخلص اور پاک باز بندوں کی ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ان کا رب کریم ان پر راضی ہو جائے، اور اس کے علاوہ دوسری غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ دلوں میں اللہ کی راہ میں مال و جان قربان کرنے کی استعداد پختہ اور ملکہ راسخ ہو جائے۔ مال بڑی پیاری چیز ہے، اس کا خرچ کرنا ابتدا میں بے شک گراں گزرتا ہے، لیکن جب انسان خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دل آہستہ آہستہ اس کا خوگر اور اس کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے، اور راہ خدا میں سب کچھ لٹانے کی استعداد پختہ ہو جاتی ہے۔ پھر مال تو مال رہا، وہ اپنی جان عزیز تک نثار کرنے کو سب سے بڑی سعادت یقین کرنے لگتا ہے۔
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔
کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، بہتی ہوں اس کے نیچے ندیاں کھجور اور انگور کے علاوہ، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں، اور آ لیا ہو اسے بڑھاپے نے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، تو کیا وہ پسند کرتا ہے کہ پہنچے اس کے باغ کو بگولا جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل بھن جائے؟ ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔
حاشیہ نمبر 361۔ اخلاص نیت کی اہمیت کو ایک مثال ذکر کر کے یوں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی باہوش آدمی اس میں غفلت نہیں برت سکتا۔ ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے، اس کی شب و روز محنت اور کثیر روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس میں گوناگوں پھلدار درخت اگ آتے ہیں، میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں ان درختوں کی قطاروں میں بہہ رہی ہیں، بڑھاپے نے اسے آ لیا ہے، اس کی قوت رفتہ رفتہ جواب دے رہی ہے، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ مطمئن ہے کہ اب وہ اپنی زندگی بھر کی محنت کا ثمر کھائے گا، اس کے پھلدار باغ کی آمدنی سے اس کی پیری کے دن آرام سے کٹیں گے، اور اسے اپنے بال بچے کی روزی کے لیے اب کوئی تردد نہیں ہوگا۔ تم خود سوچو، ایسا بوڑھا آدمی ایسی حالت میں کبھی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی آتشی بگولا آئے اور اس کی عمر بھر کی کمائی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے؟ بس بالکل یوں ہی سمجھ لو اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کو۔ قیامت کے دن جب تم خود کچھ کما نہیں سکتے اور دوسرا تمہاری کوئی امداد کر نہیں سکتا، اس روز تمہیں اپنی زندگی بھر کے نیک اعمال کی کتنی شدید حاجت ہوگی۔ اگر ریاکاری کے بگولا سے تم نے ان کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا تو قیامت کے دن تمہاری حسرت، ندامت اور دل سوزی کا کیا عالم ہوگا۔ اگر تم اس اندوہناک صورتحال سے دوچار ہونا نہیں چاہتے تو اپنے اعمال کو ریا اور دکھلاوے سے بچاؤ۔ سبحان اللہ، کیا اثر آفرین اور دل نشین ہے یہ مثال۔
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔
اے ایمان والو، خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں، اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے کہ تم اسے خرچ کرو، حالانکہ اگر کوئی تمہیں ردی چیز دے تو تم نہ لو اسے بجز اس کے کہ چشم پوشی کر لو اس میں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔
حاشیہ نمبر 362۔ طیبات سے وہ چیزیں مراد ہیں جو عمدہ بھی ہوں، حلال بھی ہوں، اور حلال طریقہ سے کمائی بھی گئی ہوں، کیونکہ اس طرح خرچ کرنے کے بعد تین مقاصد ہیں: غریب کا فائدہ، اپنے نفس کی اصلاح، اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور یہ مقاصد تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ عمدہ اور پاکیزہ چیز خرچ کی جائے۔ اگر ردی چیز خرچ کی تو نہ غریب کو کچھ فائدہ پہنچا، نہ بخل کی آلودگی سے نفس کی صفائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ذات جو اپنے بہتر سے بہتر انعامات کی تم پر بارش فرما رہی ہے، جب اس کے نام پر دینے کا وقت آیا تو سب سے ناکارہ چیز تم نے اس کی راہ میں دے دی، تو وہ کیوں کر تم سے راضی ہوگا؟ حاشیہ نمبر 363۔ کیونکہ جب ردی چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ردی چیزوں کو کب پسند فرمائے گا؟
الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔
شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا، اور اللہ تعالی بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 364۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کر راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دیا تو خود کیا کھاؤ گے، بچوں کا پیٹ کیسے بھرو گے، در در کی بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی پڑے گی،
اور بخل کو کفایت شعاری،
دور اندیشی وغیرہ کے رنگین عنوانوں سے پیش کرتا ہے۔ یہ چیز غور طلب ہے کہ قرآن نے بخل کو فخشا یعنی سخت بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اس سے بڑھ کر بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود عیش کر رہا ہو اور کسی غریب بھائی کی امداد کا اسے کبھی خیال ہی نہ آیا ہو۔
حاشیہ نمبر 365۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، اور غریبوں اور تنگ دستوں کی امداد کرنے سے تم پر رزق اور نعمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔
يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ
يَشَاءُ
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔
عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دے دی گئی بہت بھلائی، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔
حاشیہ نمبر 366۔ حکمت سے مراد وہ علم صحیح ہے جو اتنا پختہ اور طاقتور ہو کہ وہ انسانی ارادہ کو حکمن عمل خیر کی طرف متوجہ کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جسے قرآن نے خیر کثیر فرمایا ہے، اور دنیا مافیہا کو متاع قلیل کہا ہے۔ اب اگر کوئی صاحب علم عمراء اغنیا سے اپنے آپ کو کمتر اور کہتر سمجھے تو یہ اس کی اپنی کم نگاہی ہے، ورنہ جو نعمت اور دولت اسے عطا فرمائی گئی ہے اس کے سامنے دولت قارون اور جاہ فریدون کی وقت ہی کیا ہے۔
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔
اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔
حاشیہ نمبر 367۔ یعنی جو کچھ تم خرچ کرو اور جہاں کہیں خرچ کرو اور جیسی نظر مانو اور جس کے لیے مانو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور تمہاری نیت کے مطابق تمہیں ثواب و عذاب دیا جائے گا۔ نظر کی تعریف یہ ہے:
ہو ما اوجبہ المکلف علی نفسہ من عبادات لو لم یعجبہ لم یلزمہ۔
قرطبی:
نظر کسی ایسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینے کو کہتے ہیں کہ اگر وہ عبادت یہ خود اپنے اوپر واجب نہ کرے تو وہ عبادت اس پر لازم نہیں ہوتی۔
حضرت صدر الافاضل حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں
کہ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو خرچ کرنے کا محل مقرر کرے۔ مثلاً کسی نے یہ کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے یا فلاں بیمار کو شفا دے دے تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں یا وہاں کے خدام کو روپیہ پیسہ دوں یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں تو یہ نظر جائز ہے۔ رد المختار۔
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔
اگر ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقہ کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے۔
حاشیہ نمبر 368۔ مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرضی صدقات ظاہر کر کے دینے افضل ہیں اور نفلی صدقات چھپا کر دینے افضل ہیں۔ قال الحسن اظہار الزکات احسن و اخفاء التطوع افضل۔ اور کیا حکمت آموز قول ہے جو حضرت عباس بن عبد المطلب سے منقول ہے، لا يتم المعروف الا بثلاث خصال، تعجیلہ و تصغیرہ و سترہ، فَإِذَا أَعْجَلْتَهُ هَنَّاتَهُ وَإِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ وَإِذَا سَتَرْتَهُ أَتْمَمْتَهُ۔ ترجمہ، نیکی تین خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، نیکی کرنے میں جلدی کرے، اسے حقیر سمجھے اور اسے پوشیدہ رکھے۔ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اسے خوشگوار بنایا، جب اسے حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا، اور جب اسے پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل کر دیا۔
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔
نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ہاں اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
حاشیہ نمبر 369۔ انصار کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے، اور انصار ان کی امداد کرنا چاہتے تھے لیکن اس خیال سے نہ کرتے کہ وہ مسلمان نہیں، اور خود حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان فقراء کو ہی اپنے صدقات دیا کریں۔ اس آیت کریمہ سے حکم ملا کہ نہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بھوکا مرتے دیکھتے رہنا آپ کی رحمت کے خلاف ہے، چنانچہ اس کے بعد مسلمان غیر مسلموں کو بھی صدقات دینے لگے۔ لیکن خیال رہے کہ یہ نفلی صدقات و خیرات کا حکم ہے، فرض اور واجب صدقات مثلاً زکوٰۃ اور صدقہ فطر صرف مسلمان فقراء کو ہی دیے جا سکتے ہیں۔
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔
خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے چلنے پھرنے کی زمین میں، خیال کرتا ہے انہیں ناواقف کہ یہ مالدار ہیں بوجہ ان کے سوال نہ کرنے کے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 370۔ پہلی آیت میں بتایا کہ اگر غیر مسلم فقراء کو بھی اپنے خیرات و صدقات دو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ صدقات کے صحیح مستحق یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں، اور انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنی معاش کا بھی فکر کریں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہمایوں میں 300-400 کے قریب ایسے مہاجر تھے جن کے پاس نہ مال تھا، نہ اہل، اور نہ سر چھپانے کے لیے جھونپڑا۔ وہ بارگاہ رسالت ماب میں حاضر رہتے اور جس کام کے لیے حکم ملتا اس کی تعمیل کرتے۔ جب کہیں سرایا بھیجنے کی ضرورت ہوتی یہ بے تعمل حاضر ہوتے، اور جب فارغ ہوتے تو قرآن یاد کرتے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ کرتے۔ ان کی رہائش کے لیے مسجد میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپر بنوا دیا تھا۔ فقر و تنگ دستی کے باوجود عزت نفس اور خود داری کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو یہ گویا جانتے ہی نہ تھے، جیسے گزرتی خاموشی اور صبر سے گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کرائی، لیکن یہ حکم انہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اب بھی جو حضرات اس خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور قصبے معاش کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، ان کے متعلق یہی حکم ہے۔
حاشیہ نمبر 371۔ اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لَئِن يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَفِبَ عَلَىٰ ذَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ۔
کہ اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اس سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، کسی کا دل چاہے تو کچھ دے دے اور چاہے تو انکار کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے،
من سأل الناس اموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل منه او ليستقصر۔
ترجمہ، جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی۔
الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔
اور جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سوداگری بھی سود کی مانند ہے، حالانکہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ پس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے تو وہ سود سے رک گیا، تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو شخص پھر سود کھانے لگے تو وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
حاشیہ نمبر 372۔
پہلے سخی اور کریم الطبع لوگوں کا ذکر فرمایا جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی امداد کرتے ہیں اور کسی معاوضہ بلکہ شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود اتنے تنگ دل بلکہ سنگ دل ہیں کہ اپنے مجبور اور معذور بھائی کی ویسے امداد تو کجا، قرض بھی دیتے ہیں تو سود کا مطالبہ پہلے کرتے ہیں۔ ان آیات میں ربا یعنی سود کو حرام کر دیا گیا۔
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کس چیز کو ربا کہا کرتے تھے
اور اس کی کیا کیا شکلیں رائج تھیں۔
لغت عرب میں ربا کا معنی زیادتی ہے۔
اصطلاح میں اس مقررہ زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے جو کسی رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے پر ادا کی جاتی تھی۔ اس کی مروجہ شکلیں یہ تھیں کہ کسی نے کوئی چیز خریدی، قیمت اگر وہ نقد ادا نہ کر سکتا تو ایک میعاد مقرر کی جاتی، اگر وہ اس میعاد پر بھی قیمت ادا نہ کر سکتا تو میعاد بھی لمبی کر دی جاتی اور قیمت میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ مثلاً 10 روپیہ کی کوئی چیز لی اور ایک ماہ کے بعد قیمت ادا کرنے کا وعدہ کیا، مہینہ گزرنے کے بعد اگر اسے 10 روپے میسر نہ آئے تو وہ ایک ماہ کی مزید مہلت طلب کرتا اور 10 کی بجائے 12 روپیہ ادا کرنے کا اقرار کرتا۔ ایک شکل یہ بھی تھی کہ کسی سے 100 روپیہ قرض لیا اور طے یہ پایا کہ مقروض ہر سال 100 کے ساتھ 10 روپیہ زائد ادا کرے گا۔ ان دونوں شکلوں کو اس وقت ربا کہا جاتا۔ یہاں ایک چیز اور بھی تحقیق طلب ہے، کیا اس وقت کے لوگ صرف نجی ضروریات کے لیے ہی سودی قرض لیا کرتے تھے یا کاروبار کے لیے بھی سودی قرض کا اس وقت عام رواج تھا؟ بعض لوگ جنہیں عرب کے حالات اور رسم و رواج کے تفصیلی مطالعہ کی فرصت نہیں ملی کہتے ہیں کہ اس وقت صرف ذاتی ضروریات کے لیے ہی قرض لیا جاتا تھا اور کاروبار کے لیے قرض لینے کا اس قدیم غیر متمدن معاشرہ میں کوئی تصور نہ تھا۔ لیکن اگر وہ دنیا کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا
کہ اس وقت جبکہ نہر سویز نہیں کھدی تھی،
جبکہ بڑے بڑے بحری جہاز معرض وجود میں نہیں آئے تھے، مشرق و مغرب کی تجارت خشکی کے راستہ سے ہوتی تھی، اس وقت تجارتی کاروانوں کی راہ گزر جزیرہ عرب تھا، عرب کے لوگ عموماً اور اہل مکہ خصوصاً تجارت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور اس امر کا تذکرہ تو خود قرآن حکیم میں ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن و فارس کی طرف اور گرمیوں میں شام و روم کی طرف باقاعدگی سے جاتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اور تاریخ اس پر اٹل شاہد ہے کہ جو قافلہ شام سے ابو سفیان کی قیادت میں مکہ واپس جا رہا تھا، جس کا مسلمانوں نے مدینہ طیبہ سے نکل کر محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس میں تمام اہل مکہ کا سرمایہ تھا۔ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو، اور حصہ کی دونوں مختلف شکلیں رائج تھیں، یا تو سرمایہ دینے والا نفع میں شریک ہوتا تھا یا وہ اپنا مقررہ حصہ ٹھہرا لیا کرتا، خواہ قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں یہ فرض کر لینا کب روا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کاروبار کے لیے سودی قرض نہیں لیا کرتے تھے؟ قرآن نے ہر ربا کو حرام کیا، کہیں آپ کاروباری سود لینے کی اجازت نہیں دکھا سکتے۔ حاشیہ نمبر 373۔ ان کلمات میں سود خار کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا جیسے آسیب زدہ اور پاگل آدمی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان ہنسی ضبط نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ سود خور بائیں حشمت و جاہ دولت کی محبت میں یوں مارے مارے پھرتے ہیں اور ان سے ایسی نامعقول باتیں اور ناشائستہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ان پر کسی چیز نے تسلط جما رکھا ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی یوں ہی گزرے گی اور قیامت کے روز بھی ان کا یوں ہی حشر ہوگا۔ حاشیہ نمبر 374۔ سود کے جواز کے لیے جو دلیل آج پیش کی جاتی ہے، بعین ہی یہی استدلال 14 صدیاں پیشتر غیر متمدن عرب کے سود خوار پیش کیا کرتے تھے، یعنی جب دوسری اجناس کے لین دین میں نفع حاصل کرنا درست ہے تو روپیہ جو ایک جنس ہی ہے اس کے لین دین میں اگر نفع لیا جائے تو اسے حرام کیوں قرار دیا جائے؟ اس کا جواب قرآن حکیم نے یہ دیا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بیع کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد کی وجہ سے حلال قرار دیا ہے اور سود کو اس کے نقصانات کی وجہ سے حرام قرار کیا ہے، اس لیے ان دو چیزوں کو یکساں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ سود کی حرمت کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے،
لیکن جو فاضلانہ بحث حجت الاسلام الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے؟
اس کا جواب نہیں۔ بحث کی اہمیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ غزالی کے کلام کا پورا ترجمہ نقل کیا جائے، لیکن مقام کی تنگ دامانی اس کی متحمل نہیں، اس لیے نہایت اختصار سے اس بحث کا ماحصل ہدیہ قارئین ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرض کرو تمہارے پاس زعفران ہے اور ایک دوسرے شخص کے پاس اونٹ ہے۔ تم اونٹ لینا چاہتے ہو لیکن اونٹ والے کو زعفران کی ضرورت نہیں۔ اب تم اونٹ کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ یا تمہارے پاس کپڑے ہیں اور دوسرے شخص کے پاس کھانا ہے، تمہیں بھوک لگی ہے، تمہیں کھانا چاہیے لیکن کھانے والے کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، اب تم کھانا کیوں کر خریدو گے؟ اس لیے قدرت نے ایک ایسی جنس یعنی سونا چاندی کی تخلیق فرما دی جس کے ذریعہ ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے۔ اگر آپ ذرا سا تعامل فرمائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سونے چاندی کی تخلیق اس حکیم و دانا رب نے اسی مقصد کے لیے فرمائی ہے، اور ان کا اور کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تو یہ کامیاب ہیں، دوسرا ان میں وہ صلابت اور سختی نہیں جو لوہے اور تانبا وغیرہ میں ہے تاکہ ان کی جگہ استعمال ہو سکیں۔ اب اگر روپیہ پر سود لینے کی اجازت دی جائے تو روپیہ پھر صرف تبادلہ اشیاء کا ذریعہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی اپنی ذات کاسب اور نفع خیز بن جائے گی، اور لوگ دوسرے سامان تجارت کی طرح اس کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار میں سے یہ غائب ہوتا چلا جائے گا، اور جب روپیہ بازار سے غائب ہونا شروع ہو گیا تو صنعتی ترقی رک جائے گی، تجارتی سرگرمی ختم ہو جائے گی، اور دوسری اشیاء کی قیمتوں میں وہ اتار چڑھاؤ شروع ہوگا جس سے سارا اقتصادی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ نے ان مفاسد کے سد باب کے لیے سود کو حرام کر دیا۔ اختصار کلام غزالی۔ افلاطون نے بھی اپنی کتاب السیاسہ میں یہی لکھا ہے کہ روپیہ کڑک مرغی ہے جو انڈے نہیں دیتی۔ سود کی حرمت کی حقیقی وجہ سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ بالکل واضح فرق ہے کہ تجارت میں انسان روپیہ لگاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، اپنی ساری ذہنی قابلیتیں صرف کرتا ہے اور وقت خرچ کرتا ہے، اس کے باوجود نفع یقینی نہیں، اسے نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ لیکن سود خور جو صرف اپنا فالتو روپیہ دیتا ہے، نہ وقت، نہ محنت، نہ کاوش، وہ یقینی نفع کا خواستگار کیوں ہو؟ اسلام نے سرمایہ کار کے لیے دو ہی راستے تجویز کیے ہیں، یا تو اپنے بھائی کو اپنا زائد از ضرورت روپیہ بطور قرض حسنہ دے، ورنہ کاروبار میں شریک ہو جائے اور نفع و نقصان میں حصہ دار بنے، اس کے لیے تیسرا کوئی راستہ نہیں۔
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم۔
مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گناہگار کو۔
حاشیہ نمبر 375۔ المحق محو الشیء والذهاب به كمحاق القمر۔ کسی چیز کے مٹ جانے اور غائب ہونے کو محق کہتے ہیں۔ چاند کی آخری دو تاریخوں کو محاق کہا جاتا ہے کیونکہ چاند ان راتوں میں بالکل روپوش ہو جاتا ہے۔
آیت کا معنی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرما رکھا ہے کہ سود خور کو برکت نہیں ہوگی اور مال سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، نہ اس کی سوسائٹی میں کچھ عزت ہوگی، نہ اس کو قلبی سکون نصیب ہوگا۔ یہ اس کی حالت دنیا میں ہوگی اور آخرت میں وہ ثواب و رضا خداوندی سے محروم ہوگا۔ حاشیہ نمبر 376۔ سود خور کے برعکس صدقہ و خیرات کرنے والا دنیا میں بھی باعزت زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں بھی اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل اور صحیح صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور دیتے رہے زکات کو، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔
اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر تم سچے دل سے ایماندار ہو۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔
اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال، نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔
حاشیہ نمبر 377، سود کے اخلاقی، معاشرتی اور اقتصادی ناقابل تلافی نقصانات کے باعث اس کی حرمت کو اتنے شدید پیرائے میں بیان کیا گیا جس کی مثال نہیں۔ ارشاد ہے، جو ان احکام کے بعد بھی سود لینے کی جرت کرے گا اس کے خلاف اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔
وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک، اور بخش دینا اسے قرض بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔
حاشیہ نمبر 378، مکارم اخلاق کا ایک اور درس ہے۔ جو قوم ایسے ضابطۂ اخلاق کی پابند ہو اس کے غریب و امیر افراد میں
حسد و عناد کی آگ نہیں بھڑک سکتی، اور یہ خونی انقلاب رو پذیر نہیں ہو سکتے
جن سے آج ساری دنیا لرزہ برندام ہے۔ کاش مسلمان اپنے فرض کو پہچانے اور ان اخلاقی اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
اور ڈرتے رہو اس دن سے لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر زیادتی نہ کی جائے گی۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔
اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو مدت مقررہ تک تو لکھ لیا کرو اسے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف سے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے سکھایا ہے اس کو اللہ نے، پس وہ بھی لکھ دے، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرضہ ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، اور نہ کمی کرے اس سے ذرہ بھر، پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خود لکھا سکے، تو لکھائے اس کا ولی یعنی سرپرست انصاف سے، اور بنا لیا کرو دو گواہ اپنے مردوں سے، اور اگر نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان لوگوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم اپنے لیے گواہ، تاکہ اگر بھول جائے ایک عورت تو یاد کرائے وہ ایک دوسری کو، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، اور نہ اکتایا کرو اسے لکھنے سے، خواہ رقم قرضہ تھوڑی ہو یا زیادہ اس کی میعاد تک۔ یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو، اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کا، مگر یہ کہ سودا دست بدستی ہو جس کا تم لین دین آپس میں کرو، اس صورت میں نہیں تم پر کچھ حرج اگر نہ بھی لکھو اسے، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، اور ڈرا کرو اللہ سے، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالی آداب معاشرت، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 379، قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں معاملات کے بہت سے احکام شرح و بست سے بیان فرما دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب ادھار کا لین دین کرو تو ضرور لکھ لیا کرو، کیونکہ بسا اوقات انسان پہلے لکھنے سے شرماتا ہے لیکن بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نوبت لڑائی جھگڑے اور مقدمات تک پہنچتی ہے، اور آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ کی ساری تفصیلات یعنی مقدار، قسم اور ادائیگی کا مقررہ وقت لکھ لیا جائے تو پھر ان مفاسد سے نجات مل جاتی ہے۔ فقہی اصطلاح میں اگرچہ اسے واجب نہ کہا جائے لیکن اس کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی۔ احکام القرآن، حاشیہ نمبر 380، یعنی جو شخص تحریر کا فرض انجام دے اسے ایسی تحریر لکھنی چاہیے
جو ہر طرح کے ابہام اور مغالطہ سے مبرہ ہو،
زو معنی الفاظ کے استعمال سے اجتناب کرے، اور ان تمام شرائط کا پورا لحاظ رکھے جو شریعت نے اس عقد کی صحت کے لیے مقرر کی ہیں۔ اس لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ وثیقہ نویس ایسا شخص ہونا چاہیے جسے ان شرائط و قواعد کا پورا پورا علم ہو، تاکہ فریقین کے مقصد کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ حاشیہ نمبر 381، اگر ایک شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی وثیقہ نویسی کا اہل نہ ہو تو اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور فقہا کرام نے تصریح کی ہے کہ وثیقہ نویس کو اجرت لینے کی شرعاً اجازت ہے۔ حاشیہ نمبر 382، تحریر کے ساتھ گواہ مقرر کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ معاملہ میں کسی وقت بھی گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ شہادت کے تفصیلی احکام کتب فقہ میں ملاحظہ ہوں۔ حاشیہ نمبر 383، لا یدار کی را اگر مفتوح ہو یعنی مضارع مجھول، تو اس کا مطلب ہوگا کہ فریقین سے کوئی کاتب کو غلط لکھنے اور گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر مجبور نہ کرے، اور ان کا وقت بیکار ضائع نہ کرے، اور اگر لا یضار ہو تو پھر مطلب ہوگا کہ کاتب غلط لکھ کر اور گواہ جھوٹی گواہی دے کر کسی کو ضرر نہ پہنچائے اور حق تلفی نہ کرے۔
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عليم.
اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو اور اس کا قبضہ دے دیا کرو، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر، پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کو، اور ضروری ہے کہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص چھپاتا ہے اسے تو یقیناً گناہگار ہے اس کا ضمیر، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔
حاشیہ نمبر 384۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وہاں کوئی وثیقہ نویس بھی نہیں اور گواہ بھی موجود نہیں، تو تم ادھار پر کوئی لین دین کرنا چاہتے ہو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ خریدنے والا قیمت کی جگہ اپنی کوئی چیز بیچنے والے کے پاس گروی رکھ دے، جب قیمت ادا کرے تو اپنی گروی شدہ چیز واپس لے لے۔ یہاں حالت سفر میں گروی رکھنے کا ذکر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر کے بغیر رہن رکھنا جائز نہیں، بلکہ اغلباً یہ صورت کہ نہ وثیقہ نویس ہے اور نہ گواہ سفر میں ہی پیش آتی ہے، اس لیے سفر کا ذکر کیا، ورنہ حضر میں بھی رہن رکھنا درست ہے، لیکن گروی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانا شرعاً ممنوع ہے۔
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔
اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رہو، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
حاشیہ نمبر 385۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہو گئے، مغموم و افسردہ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کر عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، آج تک جو احکام یعنی نماز، روزہ، حج، جہاد نازل ہوئے ان پر ہم عمل کر سکتے تھے، لیکن اس آیت پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً گرتے ہوں کو سہارا دیا اور پھسلتے ہوں کو تھام لیا، فرمایا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ مت کہو، سمعنا و عصینا، ہم نے حکم سن تو لیا لیکن مانا نہیں، بلکہ شیوائے تسلیم و رضا اختیار کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں بے چون و چرا عرض کرو، سمعنا و اطعنا، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔
صحابہ کرام نے اپنے آقا و مولا ہادی و مرشد کا ارشاد گرامی سن کر فوراً سر تسلیم خم کر دیا
اور زبان پر جاری ہو گیا، سمعنا و اطعنا۔ جب غلامان مصطفیٰ علیہ افضل التحیہ و اجمل الثناء نے یہ عرض کی تو اس صبح قدوس نے آمن الرسول فرما کر ان کے ایمان کی تصدیق فرما دی۔ سبحان اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔
حاشیہ نمبر 386۔ حضرت صدر الافاضل قدس سرہ نے
یہاں خوب تحریر فرمایا ہے، لکھتے ہیں، انسان کے دل میں دو طرح کے خیال آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے، ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی مقدرت میں نہیں، لیکن وہ ان کا برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا، ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں، دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا، اور انہیں کا بیان اس آیت میں ہے۔
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔
حاشیہ نمبر 387۔ اس آیت میں ایمان کا اجمالی تذکرہ کر دیا
کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، فرشتوں کو نوری اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق تسلیم کرنا، تمام آسمانی کتابوں کو صحیح ماننا،
تمام رسولوں کی رسالت پر بلا استثناء ایمان لانا،
اور یوم قیامت پر یقین رکھنا، یہ ہے ایمان۔
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، اے ہمارے پروردگار نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے، تو مدد فرما ہماری قوم کفار پر۔
حاشیہ نمبر 388۔ یہ پیارے پیارے دل نشین اور اثر آفرین کلمات دعائیہ جملے ہیں۔ کریم و بندہ پرور اور ذرہ نواز مولا تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خود سکھاتا ہے کہ مجھ سے یہ مانگا کرو اور یوں مانگا کرو، میرے در رحمت پر دستک دینے کا یہ طریقہ ہے، اور جب کریم اور بہت کریم، سخی اور نہایت سخی گدائے بے نوا کو کہے کہ آ مجھ سے مانگ،
تو جب وہ گدائے بے نوا اخلاص و نیاز اور سوز و گداز سے عرض کرے گا
تو ضرور وہ عرض قبول ہوگی۔ اس دعا میں جسمانی و روحانی، انفرادی اور اجتماعی، دینی و دنیاوی ہر قسم کی سعادتوں، نعمتوں اور سرفرازیوں کے لیے التجا ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا،
اوتیت ھذہ الآیات من آخر سورۃ البقرۃ من کنز تحت العرش لم یؤتہن نبی قبلی۔
سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔